میرے پیارے دوستو، میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حکیم الامت حامی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر گناہ اور نافرمانی کا سبب یا تو با ہوتا ہے یا جا ہوتا ہے، یعنی گناہ اور بیماری دو قسم کے ہیں. گناہ ایک ہے گناہ باعی، یہ وہ گناہ ہے جو خواہش نفس مغلوبیت کے سبب صادر ہوتا ہے. اس گناہ پر ندامت اور پھر توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، اور عجب اور کبر اور تقدس کا احساس ختم ہو کر عبدیت اور تذلل کی شان پیدا ہو جاتی ہے. یعنی گناہ باہی وہ گناہ ہے جیسے شہوت کا گناہ، کہ انسان عورتوں کو دیکھتا ہے، لڑکوں کو دیکھتا ہے، دل میں ان کے بارے میں گندے خیالات پکا رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، یا دنیا کی محبت یعنی اپنے نفس کی خاطر، خاندان یا برادری کی خاطر، یا مال کمانے کی خاطر سے اللہ تعالی کے حکم کو چھوڑ دینا، شریعت کو چھوڑ دینا یا سنت کو چھوڑ دینا، یہ گناہ گناہ باہی کہلاتا. اور دوسری گناہ کی جو قسم ہے وہ گناہ جاہی ہے. جاہی گناہ، جاہی گناہ کیا ہے کہ اپنے کو افضل سمجھنا کہ میں بڑا ہوں، اور اپنے اسی طرح سے گناہ جاہی میں عجب ہے کہ اپنے کو نیک سمجھنا، اپنے کو عبادت گزار سمجھنا، اور ان دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا، کوئی دین کا کام کر رہا ہے اسے حسد کرنا، اور اللہ کے لیے کوئی کام نہ کرنا، اخلاص یعنی نہ ہونا، ریا اور دکھاوا ہونا، یہ تمام جو گناہ ہیں یہ گناہ جاہی کہلاتے ہیں. لہذا جس گناہ کی وجہ حب جاہ اور تکبر ہوتا ہے، مثلا کسی کو حقیر سمجھا اور کسی کی غیبت کرنا، یہ بھی شامل ہے. اور اللہ والوں کی خدمت سے دل میں اپنی ذلت محسوس کرنا کہ جی میں اللہ والوں کی خدمت کروں گا تو لوگ کیا بولیں گے، اپنے کو ذلیل محسوس کر رہا ہے. غریب، مسکین، طالب علم اور مسجد کے خدام، مؤذن وغیرہ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا اور انہیں اپنا محتاج سمجھنا، یا ان پر اپنی برتری کا احساس ہونا، اپنی خطا کو نہ ماننا، اپنی غلطی کو نہ ماننا، اور اپنے ظلم کے باوجود، یعنی معلوم ہے کہ میں نے ظلم کیا ہے، ظلم کرنے کے باوجود مظلوم سے معافی مانگنے میں شرم آنا، یہ سب جاہی گناہ کہلاتے ہیں. اور چونکہ اس گناہ کی اصلی وجہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں تکبر ہے، اس لیے ایسے لوگوں کو ندامت اور توبہ سے اکثر محرومی رہتی ہے. یہ جو جاہی گناہ اتنا خطرناک ہے کیونکہ اس کو معافی مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، اور یہ اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، تو اس بڑا سمجھنے کی وجہ سے یہ شخص ندامت اور توبہ سے محروم رہتا ہے. اس کا دل ایسا دباؤ برباد کہ توبہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی. تو میرے مرشد فرماتے کہ خلاصہ یہی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جو جاہی گناہ ہے وہ باہی گناہ سے زیادہ بدتر ہے، یعنی اپنے کو بڑا سمجھ رہا، اپنے مال کی وجہ سے، اپنے علم کی وجہ سے، اپنی عبادت کی وجہ سے، اور ان دونوں بیماریوں کے علاج کی ضرورت ہے. اور ان دونوں بیماریوں کا علاج ہوتا ہے صحبت اہل اللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی صحبتوں میں یہ اثر رکھا ہے. جس نے بند کی لائٹ، وہاں سے گئے، کہاں سے آ گئے، کدھر سے آ گئے؟ تو یہ جو بیماری ہے، چاہے جاہی ہو یعنی اپنے کو بڑا سمجھنا، اور باہی بیماری ہو جیسے دنیا کی محبت اور لڑکوں کی اور عورتوں کی محبت، ان کے خیال دل میں پکانا، ان دونوں بیماریوں کا علاج جو ہے وہ صحبت اہل اللہ میں ہوتا ہے. خانقاہ اسی مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے. یہ روحانی ہسپتال ہے. جیسے اسی طرح سے اللہ تعالی سے مایوس ہو جانا، یہ بھی گناہ ہے اور یہ بھی اخلاقی گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار رہنا چاہیے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اللہ اس پر دل سے راضی رہنا. اور اگر کوئی آدمی اس چیز کا یہ خیال کرے کہ صاحب میں، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک میری رضا ہے ایک تیری رضا ہے، اگر تو اپنی مرضی پر چلے گا تو وہی ہوگا جو میری مرضی ہے، اور اگر میری مرضی پر چلے گا تو جو تو جائے گا وہ ہوگا. اب حقیقت میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی پر جو ماننے کی اپنی طرف سے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی ہے اور پھر یہ کہہ رہا ہے میری مرضی سے کیوں نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کی مرضی پر راضی ہی نہیں ہے، اس لیے کہہ رہے کہ میری مرضی سے کیوں نہیں ہو رہا. کیونکہ رضا بالقضا کا تو مقام یہ ہوتا ہے کہ کمال یہی تو ہے. اب یہ دعویٰ کرنا کہ میں اللہ کی مرضی پر راضی ہوں، یہ بھی تو جھوٹا دعویٰ ہوا نا. کیونکہ اگر اللہ کی مرضی پر راضی ہوتا تو نتیجہ یہ ہوتا کہ جو کچھ بھی بعد میں بھی ہو رہا ہے اس پر بھی راضی رہتا. لہذا یہ کہنا ہے کہ میں اللہ کی مرضی پر جب راضی ہوں تو میری مرضی سے کچھ کیوں نہیں ہو رہا، تو گویا کہ یہ اللہ پر اپنی مرضی جمانا چاہتا ہے. تو جو آدمی اللہ پر اپنی مرضی جمانا چاہتا ہے تو پھر کہاں وہ اللہ کی مرضی پر راضی ہوا، وہ کہتا ہے نہیں میری ہو. اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے مرشد نے بات فرمائی کہ جو آدمی تجویز کرے گا کہ مجھے ایسے رہنا ہے، ایسے ہو، ایسا کھانا ہو، ایسا لباس ہو، اس طرح رہوں، اس طرح رہوں، یعنی گویا کہ ہر کام میری مرضی سے ہو، فرمائے یہ آدمی صرف پریشان اور بے چین اور بے سکون رہے گا. اور جس جو اس بات کا عزم کر لے، جو اس بات کو ٹھان لے، جان لے، مان لے، جو کھلائیں گے کھا لوں گا، جو پہنائیں گے پہن لوں گا، جیسے رکھیں گے رہ لوں گا. اب وہ چھپا کے رکھے، چھپا کے رکھے، وہ پھٹا ہوا لباس دے دے، چٹنی روٹی دے دے، کھاؤں گا، چاہے اس میں ساری زندگی گزر جائے ایسے ہی رہوں گا. اصل تو بندگی یہ ہے. نہیں جی، تھوڑے دن عبادت کی، تھوڑے دن عبادت کی، وہ عبادت میں بھی اخلاص نہیں، وہ عبادت بھی اس لیے کہ اللہ میاں کو بھی اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں. یعنی کتنی عجیب بات ہے نا. اور سارا اس حدیث شریف کا لے رہے ہیں، حدیث شریف کا سارا کیا لے رہے ہیں کہ اے بندے جب تم میری رضا پہ چلے گا تو جو تو چاہے گا وہ ہوگا. یہ سہارا لیا. اب یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ پر بھی اپنی مرضی تھوپنا چاہتے ہیں کہ نہیں میری مرضی سے ہو. لہٰذا عبادت بھی کہاں اللہ کی رضا کے لیے ہوئی. اس رضا میں بھی، عبادت میں بھی گویا مقصد یہ ہوا کہ اللہ میں ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں، اب ہم نے آپ کو عبادت کر لی، اب ہماری مرضی سے کام کر. کیسا عجیب عالم ہے. اس لیے تو نفس کی باریکیاں خطرناک ہے، اور نفس کی چلاکیاں بہت خطرناک ہے. یہ ایسے بندے کو ذلیل و خوار کرتا ہے کہ جس کا اس کو احساس ہی نہیں ہوتا. اس لیے کسی اللہ والے کی صحبت کو اپنے اوپر لازم کر لے، اس کی صحبت میں بیٹھا کرے. لازمی اللہ والے نہ ہو تو ان کے غلاموں کے پاس بیٹھے. ان سے جب ان کے قلوب سے جو انوارات ہمارے قلوب میں منتقل ہوں گے تو میرے دوستو اس کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبدیت، بندگی اور تذلل، یعنی اپنے کو ذلیل سمجھنا. دیکھیں نا، عبادت کا حاصل یہ ہے کہ عبادت کے اندر تذلل ہونا چاہیے، یعنی عاجزی ہو کہ میں نے کیا کیا ہے. لیکن ہم عبادت کر کے تو ایسے چوڑے ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے تو بڑی عبادت کی. یہ کہاں اللہ کی عبادت ہوئی، کہاں اللہ کی مرضی ہوئی. اس لیے عبادت کر کے اپنے اندر عاجزی کا پیدا ہونا یہ ضروری ہے. جس عبادت سے ہمارے اندر عاجزی نہیں پیدا ہو رہی، اس کا مطلب وہ عبادت قبول نہیں ہے. اس لیے عاجزی ہونی چاہیے. لہذا میرے پیارے دوستو، یہ اللہ والوں کی جو خانقاہیں، یہ روحانی ہسپتال ہیں، ان روحانی ہسپتال میں ان روحانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. اور یہ روحانی بیماریاں نہ بلڈ ٹیسٹ میں آتی ہیں کہ خون کا ٹیسٹ کروائے اس میں آ جائے، نہ ای سی جی دل کی کرائے اس میں آ جائے، نہ ایم آر آئی، نہ الٹرا ساؤنڈ، کسی لیبورٹری کے ٹیسٹ میں نہیں آتی. یہ کس میں آتی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء، جن کو اللہ تعالیٰ اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرماتا ہے اور جن کو اپنی دین کی خدمت کے لیے منتخب فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ تمام بیماریاں ان پر منکشف فرما دیتے ہیں. اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ بات بھی فرمائی کہ جس اللہ والے سے تعلق کرو، ان کے غلاموں سے، تو اگر وہ کوئی بات فرما دے تو ان کی بات کا انکار مت کرو، کیونکہ جس چیز کو وہ دیکھ رہے ہیں تم اس کو سمجھ نہیں سکتے. اور میرے مرشد نے اس کو عجیب انداز سے فرمایا کہ دیکھو، ایک شکاری نے جال ڈالا اور کانٹا ڈالا, اس کانٹے کے آگے مچھلی یا کوئی غذا مرغوب مچھلی کے لیے پھنسائی. اب وہ جو مچھلی ہے, وہ جو غذا ہے, تو ایک مچھلی اس کی طرف دیکھ کر لپکنے لگی, تو ایک مچھلی نے اس کو منع کیا. تو اس نے منع کیا کہ دیکھو اس میں نہ جانا, یہ کانٹا ہے اور یہ کانٹا تمہیں لے جائے گا, تمہارے تکے بنائے گا, بوٹی بنائے گا. 200 آدمی تم کو اپنے 400 ہاتھوں سے کھائیں گے اور 2000 انگلیوں سے کھائیں گے. 2000 انگلیوں سے تم کو مزے اڑا اڑا کے کھائیں گے. تو کہنے لگا لوگ, تم تو بالکل ملا معلوم ہو, تو رجس پسند اور پرانے زمانے کے دقیانوسی, کہاں کانٹا, کہاں بوٹیاں, کہاں ہاتھ, کہاں وہ. تو وہ جو آگے کی خبر دیکھ کر بتا رہا ہے نا کہ جب کانٹے میں تم پھنسو گے تو کیا عالم ہوگا, یہی ہوگا. تو اب وہ اس کو کیا کہہ رہے, قدامت پسند اور رجت پسند اور پرانے سب خیالات والے, لیکن وہ حقیقت کو بتا رہا ہے. تو میرے پیارے مرشد, میرے شیخ فرماتے ہیں, اسی طرح سے انبیاء علیہ السلام وہ آخرت کی خبر دیتے ہیں اور ان کے نائبین آخرت کی طرف توجہ کرتے ہیں. کہتے لو جی, یہ تو پرانے زمانے کے, پرانے خیالات کے. تم اس لیے فرمایا کہ ان کی بات کو انکار مت کرو, ورنہ وہی حشر ہوگا جو مچھلی کا حشر ہوگا, کہ اس کے بعد اس کی تکہ بوٹی بنتی ہے, 200 آدمی اس مچھلی کو کھاتے ہیں 400 ہاتھوں سے اور 2000 انگلیوں سے. اس لیے فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے, ان کے پاس بیٹھے, غور سے ان کی بات کو سنیں, اپنے حالات کی اتباع کرے اور جس بات کو وہ فرمائے اس بات پر دل و جان سے عمل کرے, اور یہ اعتقاد بھی رکھے کہ ان کی صحبت سے, اس کی صحبت سے مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق نصیب ہوگا. معروفی فرماتے کہ تو بدا فخر آوری کس در سبن, چاپلوست کر دے مردم روز سے چند. فرماتے کہ تو اس جاہ پر فخر کرتا ہے کہ مخلوق تیرے خوف سے اور تیرے اثر سے چند دن کے لیے تیری چاپلوسی میں مشغول ہے. جیسے مال ہوتا نا تو مال والوں کو فخر ہے کہ دیکھو ہماری چاپلوسی کر رہی ہے, ہمارے آگے پیچھے گھوم رہی ہے. مال کی لالچ میں لوگ کرتے ہیں الگ, یا کوئی بڑا عہدے دار ہے, کوئی بڑا عہدے دار ہنڈا ہے, اب اس کے آگے پیچھے گھوم رہے چاپلوسی کر رہے تو بڑا خوش ہو رہا ہے, واہ جی ہماری تو بڑی ٹور ہے. لیکن کیا فرماتے ہیں کہ سدا سوچ, جب تیرا مال ختم ہوگا کیا حال ہوگا, تیری حکومت چلے جائے گی پھر کیا حال ہوگا, تیری جوانی بڑھاپے سے تبدیل ہو جائے گی پھر کیا حال ہوگا. اللہ اکبر. ہر کے راہ مردم سجودے می گنت, زہر اندر جانے او می آگن. فرماتے جس شخص کے قدموں پر مخلوق بہت زیادہ استقبال اور احترام کے لیے سر جھکاتی ہے اس کی دنیا کی وجہ سے, تو یاد رکھنا کہ اس کی جان میں تکبر اور فرعونیت کا زہر کھل سکے. اور کیوں؟ کیونکہ اس کی دنیا پر مرتی ہے. اور جس سے لوگ دین سیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو پہلے ہی ان کے بڑوں کی صحبت کی برکت سے ان کے دل میں اللہ کی محبت اور تعلق ایسا پیدا ہوتا ہے کہ لا مخلوق ہاتھ چومے تعریف کرے, وہ یہی ان کو خیال ہوتا ہے کہ ارے میرے یہ آج جو ہاتھ چوم رہے, دعائیں کرا رہے ہیں, تعریفیں کر رہے ہیں, جوتے اٹھا رہے ہیں, لیکن نہ جانے قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا. اس لیے دنیا والوں پر اللہ والوں کو قیاس نہ کریں کہ ان کے سامنے بھی لوگ جھکتے ہیں, اپنے کو مٹاتے ہیں, ان کے استقبال کرتے ہیں. ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ان کا تعلق اللہ کی طرف ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کتنا تیرا احسان ہے کہ آئیے مخلوق میری عزت کر رہی ہے, اور ان کو یہی احساس ہوتا ہے کہ آج تو میری عزت کر رہی ہے لیکن یہ عزت میرے کام نہیں آئے گی. یہ اللہ والوں کا حال ہوتا ہے. اور دنیا والے وہ بڑا واہ جی واہ, دیکھا ہماری ٹور دیکھی, وہ دیکھو کیسے ہم جہاں جاتے ہمارے یار دوست سب ایسے ہوتے ہیں. لہذا فرماتے کہ اے خنک آ را کے ذلت نفس, وائے آ کر سرکشی شد ہوئے ہو, اور اس شخص کی آنکھیں ٹھنڈی ہو کہ جس کا نفس ذلیل اور تابع ہو, اور ہلاکت ہو اس شخص پر کہ جس کی عادت ہی سرکشی کی پڑ گئی ہے. معرومی دعا دے رہے ہیں اس شخص کو کہ اللہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی فرما دیجیے کہ جس نے اپنے نفس کو ذلیل کر دیا اور تابع بنا دیا. اللہ والوں سے سیکھا کہ اپنے نفس کو کیسے مٹانا ہے, فرماتے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو. سبحان اللہ. اور کیا فرماتے, ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو اللہ تعالی کی نافرمانی اور سرکشی پر اور بغاوت پر اپنے آپ کو جمع کے رکھا ہوا ہے. اور نفس کی پوجا کرتا ہے. حد خود بشناس دور با بالا مپر, فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنی حقیقت کو پہچانو کہ تمہاری حقیقت کیا ہے. تا نیفتی در نشیب شور و شر, اور تکبر اور بڑائی کے راہ پر مت چلو, اپنی حقیقت کو پہچانو کہ ہم کیا تھے. ایک ناپاک نطفے سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ, ماں کے حیض سے ہماری تربیت ہوئی ہے, پھر ہمارے اندر کوئی کمال نہیں. یہ جو کمال جتنے اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی جمال عطا فرمایا, کوئی کمال عطا فرمایا, کوئی مال عطا فرمایا, یہ ہمارا ذاتی تو نہیں ہے, یہ تو اللہ نے دیا ہے, تو کس چیز پر ہم لوگ اکڑیں. سبحان اللہ. اور فرماتے اگر تم اس تکبر کی راہ پر چلو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ذلت اور رسوائی کے کھڈے میں گر جاؤ. فرماتے خود چھ باشد پیش نور مستقر, کرو فر افتخار گل بشر. حق تعالی شانو کے نور مطلق دائم اور قائم, اور اللہ تعالی کی عظمت اور جلال کے سامنے انسان کا فخر اور کر و فر کیا حقیقت رکھتا ہے کہ انسان عاجز ہے, فانی ہے, مرنے گلنے سڑنے والا ہے, کوئی کمال اس کا اپنا نہیں, ہر چیز اللہ کی عطا ہے, سراب وہ اللہ تعالی کا محتاج, اور اللہ کی کیا شان ہے. اللہ وہ خالق ہے, قدیم واجب الوجود ہے, اس کی کیا شان ہے میرے پیارے دوست. ہر کائنات کا ہر ذرہ اس کا محتاج ہے, اور وہ اپنے کرم سے ذرے ذرے کو اور کائنات کی ہر مخلوق کو پر شفقت اور رحمت اور کرم کا معاملہ فرمانے والا ہے. اور وہ خود ان کی ذات غیر محدود, ان کی جمالات, ان کے کمالات, ان کی عظمتیں غیر محدود, ان کی بڑائی غیر محدود, ان کی رفعت غیر محدود, کیا ہم اس کا تصور کر سکتے ہیں. لہذا انسان کیا ہے, کس چیز پر خدائی کے دعوے کرتا ہے. اس لیے محرومی رحمت اللہ علیہ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اپنی حقیقت کو یاد رکھو, اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کے سامنے تمہاری کیا حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے نفوس کو نکال کر اپنی محبت, اپنا قرب اور تعلق ہماری جانوں کو نصیب